بسم الله الرحمن الرحيم سند کے اندر جو یہ بات آئی تھی کہ بشر ابن محمد وہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں تو اس میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے دو استاد وہ بتلاتے ہیں، ایک استاد کا نام یونس اور دوسرے استاد کا نام معمر، لیکن دونوں استادوں میں فرق یہ ہے کہ یونس رحمۃ اللہ علیہ سے جو روایت ہے وہ روایت باللفظ ہے اور معمر رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہے وہ روایت بالمعنی ہے۔ اسی لیے دیکھیں معمر کی روایت کے بعد لفظ آیا ہے نحوہ، یہ نحوہ کا لفظ یہ بتلاتا ہے کہ معمر رحمۃ اللہ علیہ سے جو یہ روایت نقل کی یہ روایت بالمعنی نقل کی ہے، یہ اس کی دلیل ہے۔ ہاں تو بات چل رہی تھی وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّنَ رَمَضَانٍ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنِ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبرائیل امین سے ملاقات ہر سال رمضان کی رات میں ہوا کرتی تھی۔ ہر سال رمضان کی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبرائیل امین سے ملاقات ہوتی تھی، فیدارسہ القرآن، قرآن مجید کا دور ہوا کرتا تھا۔ اب یہ دور کتنی مقدار کا ہوتا تھا، اس میں کیا حکمت ہے، کیا فوائد ہے، تو پہلی بات یہ سمجھو کہ جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا تھا اسی مقدار کا دور ہوتا تھا۔ اسی لیے کہ قرآن مجید تو تقریباً 23 سال میں نازل ہوا تھوڑا تھوڑا کر کے، تو جتنا قرآن مجید نازل ہو چکا ہوتا اس کا دور رمضان میں ہو جاتا تھا۔ نمبر دو، جتنی قرآت باقی رکھنا منظور ہوتی اسی کا دور ہوتا تھا، جو مقدار منسوخ ہو جاتی تھی اس کا دور نہیں ہوتا تھا۔ چونکہ نزول قرآن کے زمانے میں ناسخ منسوخ کا سلسلہ چلتا رہتا تھا، تو جتنی مقدار منسوخ ہو جاتی تھی اس منسوخ مقدار کا دور نہیں ہوتا تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس دور کا ایک اہم فائدہ یہ ہوتا تھا کہ مرتب ہو جاتا تھا، اس لیے کہ قرآن مجید کی ترتیب بھی ایک مستقل چیز ہے، تو دور کے موقع کے اوپر وہ ترتیب بالکل ظاہر ہو جاتی تھی۔ ورنہ پورا سال کیا ہوتا تھا، کوئی آیت نازل ہوئی تو جبرائیل امین بتلاتے اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد رکھ دو، فلاں آیت کے پہلے رکھ دو، یہ سب جبرائیل امین بتلاتے رہتے تھے، ترتیب تو ایسی ہوتی جاتی تھی۔ لیکن رمضان میں جب دور ہوتا تھا تو اس وقت کے اوپر پوری مرتب شکل میں سامنے بات آ جاتی تھی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ دور کی سنیت کا ثبوت ہوا کہ قرآن مجید کا مدارسہ اور دور کرنا مسنون ہے، سنت ہے، یہ ثابت ہوا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ اس کی برکت سے قرآن پختہ ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ کہ توثیق ہو جاتی ہے، توثیق کا مطلب کون سا باقی ہے، کون سا منسوخ ہو گیا، یہ توثیق ہو جایا کرتی تھی۔ چوتھی بات یہ تھی قرآن مجید کے انوارات پوری امت کو پہنچانا اس میں مقصود تھا. اسی لیے کہ کتنے سارے انوار جمع ہوتے، قرآن مجید کا نور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، حضرت جبرائیل امین کا نور، رمضان کا نور، رات کا نور، پانچ قسم کے انوارات جمع ہوتے تھے، اور اس پانچ قسم کے انوارات سے امت کو مستفید کرنا تھا، مالا مال کرنا تھا. اس لیے یہ مدارسہ کا سلسلہ رہا. یہ سب حکمت تھی پیداری سہل قرآن کی. فلرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلۃ. یہ لام لام ابتدا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھلی اور تیز چلنے والی ہوا کے مقابلے میں خیر کے معاملے میں بڑے سخی تھے. دیکھو حدیث شریف کے اندر ریح مرسلہ سے تشبیہ دی گئی. دو طرح کی ہوا ہوتی ہے، ایک بند ہوا اور ایک ہوتی ہے کھلی ہوا. اب اس وقت ہم اس کمرے میں ہے تو اس میں ہوا بند ہے، اسی بند ہوا کو ہم تک پہنچانے کے لیے یہ پنکھا استعمال ہو رہا ہے. یہ پنکھا ایسا نہیں ہے کہ کمپنی نے جو بنایا تو اندر ہوا بھر کے دی اور روز تھوڑی تھوڑی چھوڑتا ہو، ایسا نہیں ہے. بلکہ بند کمرے میں ہوا موجود ہے، پنکھے کا کام ہے اسی بند کمرے کی ہوا کو ہم تک پہنچانا. لیکن ایک ہوا کیسی ہوتی ہے؟ کھلی، جاری، تیز ہوا، جیسے کھڑکی میں سے آتی ہے، ہم کھلے میدان میں ہوتے ہیں تب آتی ہے. یہ ہے ریح مرسلہ. تو ریح مرسلہ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے اس لیے کہ لوگ ریح مرسلہ جو ہے تیز ہوا کرتی ہے، تیز. دوسری بات یہ کہ ریح مرسلہ ہر وقت تر و تازہ ہوا کرتی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ریح مرسلہ لوگوں کی اپنی ضرورت گھر بیٹھے پہنچاتی ہے. اس لیے کہ ریح مرسلہ کو کہیں ہمیں لینے نہیں جانا پڑتا، ریح مرسلہ جہاں ہم ہوں گے وہاں آ کر کے ہم کو لگے گی، ہم کو وہ پہنچے گی. تو ریح مرسلہ کی خوبی یہ ہے کہ لوگوں کو اپنی ضرورت گھر بیٹھے وہ پہنچاتی ہے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، یہ کھلی تیز چلنے والی ہوا کے مانند ہو جاتی تھی. گویا ہر کس و ناقص کو، ہر عام اور خاص کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا فیض پہنچتا تھا اور وہ حضور کی سخاوت سے مستفید اور مالا مال ہوتے تھے. یہاں آ کر کے روایت مکمل ہوئی. اب ترجمۃ الباب سے مناسبت دیکھو کہ اس حدیث شریف کی ترجمۃ الباب سے مناسبت کیا. نمبر ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف عظیمہ کا بیان ہے کہ حضور بہت سخی تھے اور رمضان میں آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی. اوصاف عظیمہ کا بیان ہے. وحی جیسی معظم، وحی جیسی عظمت والی چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم اوصاف والی شخصیت پر نازل ہو رہی ہے. وحی جیسی عظمت والی چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظمت والے اوصاف والی شخصیت پر نازل ہو رہی ہے. تو حضور کے اوصاف عظیمہ تھے، اور ایسے اوصاف عظیمہ والے شخص کے اوپر وہی جیسی عظمت والی چیز نازل ہوتی تھی. تو گویا کہ یہ ربط ہو گیا پہلا. دوسرا ربط سمجھو, رمضان کے اندر دور ہوتا تھا, اس سے لوگوں نے استنباط کیا ہے کہ وہ رمضان ہی میں قرآن اور وحی کا نزول بھی شروع ہوا. جب دور رمضان میں, تو اس سے استنباط ہوگا کہ وحی کا نزول بھی شروع ہوا رمضان کے مہینے کے اندر. گویا وحی کے آغاز کی بات اس حدیث میں آ گئی, وحی کا آغاز, وحی کی شروعات. اور ترجمۃ الباب کے اندر وحی کا آغاز اور وحی کی ابتدا کی بات ہے. نمبر تین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر ہر سال قرآن کا ایک دور کرتے تھے, اور زندگی کے آخری سال قرآن کے دو دور کیے. یہ ہیں کہ وحی کے احکام ہیں, وحی کے حالات ہیں, اور ترجمۃ الباب کا ایک مقصد تھا وحی کے حالات کو بیان کرنا, اور رمضان میں ایک یا دو مرتبہ دور ہونا یہ بھی وحی کے حالات میں سے ہیں. اس اعتبار سے ترجمۃ الباب کے ساتھ روایت کی مناسبت ہو جائے گی. اب حدیث شریف سے حاصل ہونے والے اسباق, حدیث شریف سے ہمیں کیا کیا سیکھنے کو ملا. پہلا سبق تو بتلا دیا تھا کہ بھائی سخی بنو, بخل سے اپنے آپ کو بچاؤ, سخاوت اپنے اندر پیدا کرو. اور سخاوت جو ہے آمد کی مناسبت سے ہو, بھائی جتنی ہماری آمدنی ہے اس مناسبت سے ہم سخاوت کریں. اللہ توفیق دے وے تو کل آمد کا نصف سخاوت کر دے وے, اور اس سے بھی کم تو ربع سخاوت کر دے وے, یا 10% سخاوت کر دے وے. غرض یہ کہ یہ سخاوت کا سبق دیتی ہے یہ روایت. دوسرا یہ کہ رمضان میں اتباع سنت میں سخاوت بڑھا دینی چاہیے. تیسری بات یہ معلوم ہوئی, کسی اللہ کے نیک اور صالح بندے سے ملاقات ہو تو اس کے شکرانے میں بھی سخاوت کو بڑھا دینی چاہیے. یہ بھی ایک سخاوت کو بڑھانے کا موقع ہے. جیسے کہ بھائی آپ کے یہاں کوئی بزرگ آ گئے تو آپ نے دروازہ کھول دیا, بھائی حضرت کے ساتھ جو بھی آوے آج میرے یہاں کھانا کھا لو, 50 آوے کہ 100 آوے جو بھی آوے کھانا کھا لو. یہ بھی ایک شکرانے کی ترتیب ہے. چوتھا سبق یہ ملا کہ قرآن مجید کا دور کرتے رہنا چاہیے. پانچواں سبق, قرآن پکا یاد ہونا چاہیے. چھٹا سبق, اور مدارسہ ہونا چاہیے. چھٹا سبق, نیک لوگوں کی ملاقات کے اچھے اثرات ہوتے ہیں, اسی لیے ہمیں نیک لوگوں کی ملاقات اور صحبت کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے. جی بس. ये तवील रिवायत है जिसको हदीस हिरक्ल के नाम से याद करते हैं। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को अपनी अल जामिउस सही में 17 मकामात पर ये रिवायत जिक्र की है। कहीं मुख्तसर है, कहीं मुफस्सल है। 10 और 7, 17 मकामात पर ये रिवायत आई है। किताबुल जिहाद के अंदर जहाँ ये रिवायत इमाम ने नकल की है, वहाँ सवालों की तरतीब बहुत अच्छी है। यहाँ सवाल जवाब की तरतीब में कुछ बातें आगे पीछे हुई है। रिवायत ये उबैदुल्लाह इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने उतबा इब्ने मसऊद रहमतुल्लाही ताला अलैह फरमाते हैं कि हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्होंने मुझे खबर दी। खबर ये दी कि अबू सुफियान इब्ने हर्ब ने उनको खबर दी, यानी ये वाकिया खुद अबू सुफियान ने इनको बतलाया था, सुनाया था। अबू सुफियान कौन है? हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसर अब्बा होते हैं। अबू जहल बद्र में मारा गया, उसके बाद मक्का की सरदारी अबू सुफियान के हाथ में आई। कुरैशी है। अब्द मनाफ में जाकर के अबू सुफियान का नसब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिल जाता है। गोया के चौथी पुश्त में जाकर हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू सुफियान का नसब एक हो जाता है। इनका नाम सखर था, सखर, और अब्बा का नाम हर्ब था। वो जमाना था, ऐसे ऐसे डेंजर डेंजर नाम रखते थे। बेटे का नाम सखर और बाप का नाम हर्ब। पत्थर चट्टान जमा होवे तो हर्ब नहीं होवे तो और क्या होवे। तो इस तरीके से ये नाम था और अबू सुफियान उनकी कुन्नियत थी। दूसरी कुन्नियत, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसर होते हैं हजरत उम्मे हबीबा रदी अल्लाहु ताला अन्हा के वालिद होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत कट्टर दुश्मन थे ये अबू सुफियान। लेकिन जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी बेटी हजरत उम्मे हबीबा से निकाह हुआ तो ढीले पड़ गए। इसीलिए कि अब तो दामादी रिश्ता हो गया और दामाद के साथ कौन गर्म रहेगा, फिर तो नरम रहना ही पड़े। इसीलिए निकाह होने के बाद अबू सुफियान थोड़े ठंडे पड़ गए। और देखिए, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निकाह फरमाए मुतअद्दद, तो उसमें मुतअद्दद हिकमतें थी। अलग अलग हिकमतों के पेश नज़र आपने मुतअद्दद निकाह फरमाए। एक हिकमत थी उसमें सियासी मसलहत, हुकूमती मसलहत। ये जो हजरत उम्मे हबीबा रदी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह हुआ उसमें सियासी और हुकूमती मसलहत कार फरमाती। जाहिर बात है कि ये मक्का के लीडर हैं, उनकी बेटी ईमान ले आई, तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हो गया। तो निकाह होते ही मक्का के लीडर साहब ठंडे हो गए। कितना बड़ा फायदा हो गया कि उनकी अदावत और दुश्मनी जो पहले इतनी तेज़ो तर्रार थी, ये निकाह होते ही वो दुश्मनी में कमी आ गई। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये निकाह बड़ी हिकमतों पर मबनी था। हजरत उम्मे हबीबा का पहला निकाह हुआ था उबैदुल्लाह इब्ने जहश से, और फिर शुरू में जो कठिन हालात आए تو حبشہ کی طرف لوگوں نے ہجرت کی، تو عبید اللہ ابن جہش اور حضرت ام حبیبہ نے بھی حبشہ کی ہجرت کی تھی، لیکن حبشہ جانے کے بعد وہاں کسی عیسائی عورت سے عبید اللہ ابن جہش کا معاشقہ ہو گیا، اور معاشقے کے نتیجے کے اندر وہ نعوذ باللہ مرتد ہو گیا اور عیسائی بن گیا. ظاہر بات ہے کہ مرتد بن گیا، عیسائی بن گیا، اسی لیے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، اسی لیے ان کا نکاح سب سے مہر سب سے زیادہ ہے، تمام امہات المؤمنین میں سب سے زیادہ مہر حضرت ام حبیبہ کو دیا گیا، اسی لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں دیا تھا، وہ چونکہ بادشاہ نے دیا تھا حبشہ کے، اسی لیے یہ مہر سب سے زیادہ، ورنہ عام طور پر تمام امہات المؤمنین کا مہر وہی مہر فاطمی جس کو کہتے ہیں 1531 گرام چاندی والا، یہ حضرت فاطمہ کا بھی اور تقریباً تمام امہات المؤمنین کا، لیکن ان کا مہر چونکہ شاہ افشا نے دیا اسی لیے بہت گراں قدر ان کا مہر دیا گیا تھا حضرت ام حبیبہ کا. تو یہ ابو سفیان ابن حرب نے یہ واقعہ سنایا. کیا واقعہ ہوا؟ ان ہرقل، یہ ہرقل جو ہے قیصر روم کا نام ہے. قیصر اس کے معنی آتے لغت میں پھاڑنے اور چاک کرنے کے. قیاصرہ اس کی جمع آتی ہے، قیصر قیاصرہ. دیکھو عیسائی سلطنت قدیم زمانے کے اندر اس کا کیپیٹل، اس کی راجدھانی روما ہوتی تھی، آج کل کا اٹالی، روما قدیم جس کو روم روما کہتے ہیں، وہ اس کا دارالسلطنت ہوتا تھا عیسائی دنیا کا. پھر ان کی دو شکھ ہو گئی، دو حصے الگ الگ ہو گئے. ایک حصے کا دارالسلطنت وہی روما رہا، اٹلی رہا، آج بھی وہی ہے قدیم زمانے سے، اور وہیں دنیا کا سب سے بڑا پادری پوپ وہیں رہتا ہے. عیسائی دنیا میں جو دو حصے ہوئے، تو دوسرے حصے کا دارالسلطنت بن گیا قسطنطنیہ، آج کا استنبول، وہ اس کا دوسرا حصہ دارالسلطنت بن گیا. وہاں استنبول کے اندر جو عیسائیوں کی عالمی حکومت تھی، وہ دنیا کے اس زمانے کی سپر پاور حکومت کہی جاتی تھی. دو بڑی حکومتیں تھیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دنیا کی، ایک عیسائیوں کی، اس میں جو بھی ان کا بڑا بادشاہ ہوتا تھا اس کو لقب دیتے تھے قیصر روم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قیصر روم تھا اس کا نام تھا ہرقل، اور قیصر کے معنی چاک کرنے اور پھاڑنے کے. اور اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ کسی عورت کا انتقال ہو گیا اور وہ حاملہ تھی، اس کے پیٹ میں بچہ تھا. اب عورت کا انتقال ہو گیا تو ولادت معمول کے مطابق تو ہو نہیں سکتی، تو اس عورت کا پیٹ پھاڑا گیا اور پھاڑ کر کے اندر سے بچہ نکالا گیا، اور وہ بچہ بڑا ہونے کے بعد بادشاہ بنا. تو وہ فخر کیا کرتا تھا کہ میری ولادت عام ترتیب سے نہیں ہوئی ہے، میری ماں کا پیٹ چاک کر کے میری ولادت ہوئی ہے. اس پر سے اس کا لقب بن گیا قیصر، اور بعد میں روما حکومت کے یعنی عیسائیوں کی جو بڑی حکومت ہوتی تھی، استنبول جس کا مرکز تھا، اس کے ہر بڑے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا قیصر روم. یہ ہرقل 31 سال تک اس نے حکومت کی ہے، اور اسی کی حکومت کے زمانے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ نبوت کا زمانہ رہا ہے قیصر روم کے زمانے کے اندر. یہ جو قیصر تھا نجومی بھی تھا اور کاہن بھی تھا, دونوں فن وہ جانتا تھا, نجومی اور کاہن دونوں فن میں فرق ہے. نجومی میں کیا ہوتا ہے, یہ ستارے, اس کی گردش, اس کی چال, اس کی رفتار اور اس کی تبدیلی مکان وغیرہ کا گہرا علم جس کو ہو اس کو نجومی کہا جاتا ہے, اس کو کھگوڑ شاستر بھی کہا جاتا ہے, ایسٹرالوجی سے ملتا جلتا یہ فن ہے. اور کاہن میں کیا ہوتا ہے کہ جنات شیطان سے آدمی دوستی کرتا ہے اور وہ چوری چھپی سے ملائکہ کی بات سن کر لا کر کے بتلاتے ہیں, وہ کاہن کہلاتا ہے. تو یہ ہرقل بادشاہ جو تھا کاہن بھی تھا اور نجومی بھی تھا, دونوں چیز اس کو آتی تھی ایسا معلوم ہوتا ہے. یہ ہرقل کا معاملہ بڑا عجیب ہے, اس کو علم نجوم کے ذریعے سے اندازہ ہوا کہ ختنہ والی قوم کے لوگ میری حکومت پر گالی بجائیں گے اور میری حکومت دنیا میں ختم ہوگی. اب اہل حکومت کو حکومت سے بڑی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے, اس کو پتہ چلا کہ میری حکومت ختم ہوگی ختنہ والوں کے ذریعے سے. تو اب اس نے تحقیق شروع کی کہ بھائی یہ ختنہ والی قوم ہے کون. تو اس کو پتہ چلا کہ یہودی لوگ ختنہ کراتے ہیں. اب یہ اطلاع نہیں ہوئی تھی کہ عرب لوگ بھی ختنہ کراتے ہیں, پہلے یہ پتہ چلا کہ یہودی لوگ ختنہ کراتے ہیں. تو اب سوال ہوا کہ یہ یہودی لوگ کسی وقت کے اوپر ہماری حکومت پر غالب آ جائے اور ہم مغلوب ہو جائے, تو کہا اس کی تدبیر یہ ہے کہ جہاں جہاں یہود بستے ہیں اور جہاں جہاں یہ ہیں ہر جگہ اپنی حکومت میں آرڈر دے دو کہ ان کو قتل کرنا چالو کر دو, تاکہ سب یہودی قتل کر دیے جائے اور کوئی یہودی ہماری حکومت پر غالب نہ آ سکے. تیسری بات, اسی زمانے کے اندر یہ ہوا کہ بصرہ کا علاقہ, وہ بھی قیصر روم کی حکومت کے ماتحت آتا تھا کیونکہ وہ سپر پاور حکومت, بہت سے صوبے بہت سے ممالک اس کے ماتحت تھے. تو بصرہ کے اندر جو ہرقل کے گورنر ہے, آگے ان کا نام آ رہا ہے, تو اس گورنر نے اطلاع دی ہرقل کو کہ عرب کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا ہے, اس کی اطلاع دی ہرقل کو. اور یہ بھی خبر سامنے آئی کہ اہل عرب ختنہ کراتے ہیں, اس لیے ہرقل کو خطرہ ہو گیا کہ شاید یہی عرب لوگ تو میری حکومت پر غالب نہیں آ جاوے اور میری حکومت پر قابض نہیں ہو جاوے, یہ اس کو خطرہ لاحق ہو گیا ہرقل کو. تو کہتے ہیں کہ ہرقل اس زمانے کے اندر قدس آیا ہوا تھا, ایلیا قدس ملک شام آیا ہوا تھا, حالانکہ ان کا دارالحکومت تو استنبول میں, لیکن وہ اس زمانے کے اندر اپنی حکومت کے دورے پر اور سفر کرتے کرتے جو ہے یہاں آیا ہوا تھا, ایلیا قدس آیا ہوا تھا. اور اس کے آنے کی وجہ یہ لکھی ہوئی ہے کہ قیصر روم کی حکومت ختم ہو رہی تھی. الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین, یعنی دنیا کی دوسری حکومت کسرا بادشاہ نے قیصر کے اوپر زبردست حملہ کیا اور اس میں وہ لوگ بڑے کامیاب ہوئے, ایسے کامیاب ہوئے کہ قیصر روم کی حکومت کے اکثر حصے کسرا نے قبضہ کر لیا اور قیصر کی حکومت سمٹ کر کے رہ گئی صرف استنبول میں، بلکہ استنبول کے اندر ان کے دار الخلافہ پر بھی کسرا کی حکومت پہنچ گئی. اور اب خطرہ یہ ہو گیا کہ دنیا سے قیصر اور قیاصرہ کی حکومت ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گی. لیکن وہ مٹنے والی نہیں تھی، قرآن نے پیشین گوئی کی تھی، وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، ان قریب یہ لوگ پھر دوبارہ غالب آئیں گے. اب ہوا یہ کہ مرتا کیا نہ کرتا، قیصر روم نے سوچا کہ اب اپنی حکومت تو جا رہی ہے، تو کوئی آخری حملہ اب اپنے جو کچھ طاقت بچی کچی ہے وہ لگا کر ایک آدھ کر ڈالے، تھوڑی بہت کامیابی جو ملی وہ صحیح. کسرا کی اتنی بڑی حکومت کے سامنے اپنی پوری حکومت تو دوبارہ جمانا اس کو ذرا مشکل لگتا ہے، جو ملا وہ غنیمت، اکثر اس سے تو چلے گئے. تو اس نے بچی کچی اپنی حکومت طاقت جمع کر کے حملہ شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی. کامیابی کا راز بھی بعض تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کسرا جو بادشاہ تھا، جب اس کی فتوحات بہت بڑی بہت بڑی، تو اس کو اپنے کسی کمانڈر کے بارے میں کچھ شک ہو گیا، تو اس نے اس کو معزول کرنا چاہا منصب سے. اب جو آدمی منصب پر اڑا ہو جمع ہو اس کو ہٹانا اتنے بڑے کمانڈر کو کوئی آسان کام تھوڑا ہی ہے. تو اس نے اندر خانے قیصر کے ساتھ ساز باز کر ڈالی، اسی کمانڈر نے اندر سے وہ پھٹ گیا اور اس کے ساتھ ہو گیا اور اس کو سارے راز وغیرہ بتانے شروع کیے. یہ بھی قیصر کی کامیابی کا ایک راز بتلاتا ہے. بہرحال قیصر نے منت مانی کہ اگر جو میں دوبارہ کامیاب ہو گیا، فاتح ہو گیا، تو پیدل چل کر کے بیت المقدس جاؤں گا. اس کی اس نے منت مانی، چونکہ ان کے لیے تو مقدس ترین مقام وہ تھا. اللہ تعالیٰ نے دھیرے 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 قیصر کو زبردست فتح عطا فرمائی اور دوبارہ اس کی سلطنت اور حکومت عالی شان قائم ہو گئی اور قرآن کی پیشین گوئی بھی پوری ہو گئی. وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ، یہ پیشین گوئی پوری ہوئی باری سبحانہ و تعالیٰ کی اور قرآن مجید کی، اور قیصر کی حکومت قائم ہو گئی. اس نے اپنی منت پوری کرنے کے لیے وہ باقاعدہ استنبول سے سفر کر کے پیدل چل کر کے قدس آیا منت پوری کرنے کے لیے. جس زمانے کے اندر یہ ایلیا میں قدس میں مقیم تھا اسی زمانے کا یہ واقعہ ہے. دراصل یہ فن نجوم کا بڑا ماہر تھا، تو کچھ نجوم کی گردش وغیرہ یہ سب دیکھ کر کے اس کو اندازہ ہو گیا، اس لیے اس نے سوچا کہ مجھے اب اس سلسلے میں مزید تحقیق کرنی چاہیے کہ بھائی یہ ختنہ والی قوم، عرب کی قوم، اور اس میں ایک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سنائی دی جا رہی ہے، تو ان کے بارے میں مجھے حالات کی تحقیق کر لینی چاہیے. اسی زمانے میں یہ ہوا کہ ادھر مکہ میں صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، مدینہ والے اور مکہ والوں کے درمیان، اور صلح حدیبیہ کی مدت 10 سال تھی، اس لیے راستے سب پر امن ہو گئے، جس کو جہاں آنا ہو جہاں آوے جاوے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور اس پر امن زمانے کے اندر شاہان عجم کے نام پر دعوتی خطوط لکھے ایمان کی دعوت دینے کے لیے. اس میں ایک خط آپ نے قیصر روم کو بھی لکھا ایمان کی دعوت کا، اور وہ خط لے کر کے حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے روانہ فرمایا. لیکن قیصر ہرقل تو بہت بڑا بادشاہ، وہاں تک رسائی تو بہت مشکل، اسی لیے ترتیب یہ بنائی کہ بسرا کے جو گورنر تھے قیصر روم کی طرف سے، ان کو یہ خط دیا جائے اور وہ خط پہنچائیں گے قیصر روم کو، یعنی گویا ان کے کسی گورنر کو واسطہ بنایا جائے، یہ طے ہوا. اور یہی ترتیب اپنائی گئی. اب یہ خط جس زمانے کے اندر پہنچا، ہرقل بادشاہ بہت ہوشیار تھا، اس نے سوچا کہ جس آدمی کی طرف سے خط آیا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ان کا خط پڑھنے سے پہلے یہ آدمی کون ہے، ان کا کیا تعارف ہے، کیا ان کا خاندان ہے، کیا ان کے اخلاقی حالات ہیں، وہ سب مجھے معلوم کرنے چاہیے، پھر میں خط پڑھوں ان کا. یہ بھی اس کی ذہانت اور فطانت کی بات ہے کہ جس شخص کی طرف سے میرے اوپر خط آیا ہے، پہلے میں ان کے حالات کی تحقیق کر لوں، یہ ہے کون شخص. اس لیے کہ وہ بھی یہ سمجھتا تھا نا کہ دنیا مجھے جانتی ہے کہ میں دنیا کا بہت بڑا بادشاہ ہوں، اور میرے نام پہ خط لکھے، اس لیے مجھے سوچنا چاہیے لکھنے والا ہے کون. اس لیے اس کو تحقیق مطلوب تھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور تحقیق کے لیے سب اسباب جمع ہو گئے تھے. ایک تو علم نجوم کے ذریعے اس کو پتا چلا کہ بھائی ختنہ والی قوم میری حکومت پر غالب آ جائے گی، ختنہ والی ایک قوم یہود، ان کے لیے انہوں نے وہ علاج سوچا قتل والا. اسی درمیان اطلاع ہوئی کہ عرب میں ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے آدمی نبوت کے مدعی کھڑے ہوئے، اور وہ لوگ بھی ختنہ کراتے ہیں عرب کے لوگ، لہذا ہو سکتا ہے یہی لوگ ہماری حکومت پر غالب آ جاوے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک بھی پہنچا، تو کہ بھائی اب تو ان کی تحقیق کرنی چاہیے. تو تحقیق کرے تو کیسے کرے، کوئی قریبی آدمی ہو ان کا، جان پہچان والا ہو، اس سے تحقیق کرے کہ یہ آدمی کون ہے. اللہ تعالیٰ کی شان، ابو سفیان اس وقت ابھی ایمان نہیں لائے تھے، لیکن تجارتی غرض سے وہ اسی دور میں ملک شام گئے ہوئے تھے، چونکہ قریش کی عادت تھی سالانہ دو تجارتی سفر کی، رحلت الشتائی والصیف، ایک یمن کا ہوتا تھا اور ایک ملک شام کا سفر ہوتا تھا تجارت کا. تو ابو سفیان تجارت کی نیت سے گئے ہوئے ملک شام، اور اسی زمانے کے اندر ہرقل نے یہ کہا کہ بھائی مجھے وہ مدعی نبوت یا جن کی طرف سے یہ خط آیا ہے ان کے حالات کی تحقیق کرنی ہے، لہذا بھائی معلوم کرو کوئی ان کا جان پہچان والا ہے جو ان کو جانتا پہچانتا ہو. یہ اس نے اپنے وزیروں سے کہا، اور انہوں نے تحقیق کرائی، تو پتہ چلا کہ ابھی ابھی مکہ المکرمہ سے ایک تجارتی قافلہ یہاں آیا ہوا ہے انہی کے شہر کا. تو کہا اس سے بڑا اچھا موقع کیا ہو سکتا ہے کہ ان کے شہر کا تجارتی قافلہ آیا ہے، انہی کو بلاوے اور ان کو بلا کر کے ان سے حالات کو معلوم کرے کہ یہ شخص جو مدعی نبوت ہے یہ کون ہے، ان کے حالات کیا ہے، ان کی زندگی کیا ہے. اس لیے انہوں نے ابو سفیان کو اور ان کے ساتھیوں کو دربار میں بلایا. یہ ہوا پس منظر ابو سفیان کو ہرقل کے دربار میں حاضری کا. ان ہرقل ارسل الیہ فی رکب، یہ جو قافلہ جس میں ابو سفیان تشریف لے گئے تھے، تقریباً 30 اور ایک کال کے مطابق 20 افراد تھے، 30 یا 20 تاجروں کا یہ قافلہ تھا، مکہ المکرمہ سے گیا تھا. ہرقل نے قریش کی ایک جماعت کے ساتھ ان کے پاس بلاوا بھیجا. ہرقل نے کہلوایا ہے کہ بھائی تم سب لوگ آؤ میرے دربار میں، مجھے تم سے کچھ بات چیت کرنی ہے. اور ابو سفیان اس کے امیر تھے. وکانو تجارن، اور یہ لوگ اس وقت تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے اور غزہ میں مقیم تھے. غزہ بھی ملک شام کا ایک حصہ ہے. وکانو تجارن بالشامی، وہ لوگ ملک شام تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے اور غزہ میں مقیم تھے. فی المدت التی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماد فیہا، ماد دو معاملہ کرنے والوں کے درمیان کے اندر جو امور طے ہو اس کے لیے یہ ماد کا لفظ استعمال ہوتا ہے. مثلاً دو آدمی خرید و فروغ کرے, دو آدمی اجارہ استجارہ کرے اور آپس میں مدت, سمن, اجرت, یہ سب چیزیں طے کرے, اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. یہاں مراد ہے صلح حدیبیہ, کہ جس زمانے کے اندر مکہ والوں میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صلح حدیبیہ ہوئی تھی اسی زمانے کے اندر یہ واقعہ پیش آیا, اور یہ 10 سال تک جنگ بندی کی صلح تھی. صلح حدیبیہ کی جو دفعات لکھی گئی تھی اس میں 10 سال جنگ بندی, کہ مدینہ اور مکہ والے 10 سال تک آپس میں لڑیں گے نہیں. تو وہی 10 سال, اب سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی تو سن 16 تک آپس میں جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا, اور اسی دور میں جنگ بندی میں جب راستے پر امن ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کو غنیمت سمجھ کر جو ہے دعوتی خط بھی بھیجا, اور یہی زمانہ تھا جس میں ابو سفیان پہنچے. فیہا ابا سفیان و کفار قریش, قریشی کافر اور ابو سفیان کے ساتھ جو مصالحت ہوئی تھی اسی زمانے کی بات ہے. اب ابو سفیان اور ساتھیوں کو تو مزہ آ گیا کہ وہ تو گئے ہوئے تھے تجارت کی غرض سے, اور دنیا کا ایک بہت بڑا بادشاہ قیصر روم ان کو خود سے بلا ہوئے کہ آپ آئیے مجھے کچھ بات کرنی ہے, تو وہ تو خوش خوش دربار میں حاضر ہوئے. فَأَتَوْهُ, لہذا ابو سفیان اور قافلے کے لوگ ہرقل کے دربار میں پہنچے. وَهُمْ بِإِلْيَاءَ, ہم ہرقل اور اس کے ساتھی لوگ اس زمانے میں ایلیا آئے ہوئے تھے. یروشلم کا قدیم نام ہے ایلیا, قدس, بیت المقدس جہاں مسجد اقصی واقع ہے وہ علاقہ. اور جیسا کہ آپ کو بتلایا منت پوری کرنے کے لیے ہرقل وہاں پہنچے ہوئے تھے. فدعاہم فی مجلسہ, ہرقل نے ان کو بلایا اپنی مجلس کے اندر. اب دو مرتبہ آیا نا بھائی بلانے کا تذکرہ, پیچھے بھی تذکرہ آ گیا اور یہاں بھی تذکرہ آیا, یہ دو دو بار بلانے کا کیا مطلب؟ تو سمجھو ابو سفیان اور ان کا تجارتی قافلہ ملک شام میں کہیں تھا, یعنی وہیں غزہ میں بازار میں تجارتی منڈی میں, وہاں ان کو اطلاع دی گئی بھائی آپ کو ہرقل کو ملنے کے لیے آنا ہے. یہ ہوا پہلی مرتبہ کا بلاوا. پھر جس وقت پر ان کو بلایا, دوسرے تیسرے دن وقت مقررہ پر, اور یہ لوگ دربار میں وہاں پہنچے محل پر, تو محل پر پہنچتے ہی یہ دنیا ہے, یہ تھوڑا ہی کہ بھائی ایسے ہی چلے گئے, یہ تو شاہی دربار ہے وہاں جا کے انتظار کرنا پڑے گا, پھر جب وقت آئے گا تب ان کو اندر بلایا جائے گا. تو دوسری مرتبہ بلائے جانے کا مطلب کیا؟ جب محل پر یہ پہنچ چکے تھے تو پھر بادشاہ کی محفل کے اندر ان کو دوسری مرتبہ بلایا گیا. تو اول بلانے کا مطلب جو ان کو اطلاع دی گئی کہ آپ کو ہرقل کو ملنے کے لیے فلاں وقت پر آنا ہے, پھر جب یہ لوگ محل پر پہنچ گئے تو اس وقت کے اوپر ان کو پھر اندر محفل میں مجلس میں طلب کیا گیا, اور باقاعدہ ہرقل نے مجلس سجائی, پوری مجلس کا اہتمام کیا, دیوان خاص لگایا اس نے. وَحَوْلَهُ عُظَمَاءُ الرُّومِ, روم کے بڑے بڑے کمانڈر اور جنرل لوگ بھی اطراف میں ارد گرد شان بان سے بیٹھ گئے, اور اب دربار لگا. ثُمَّ دَعَاهُمْ وَدَعَا تُرْجُمَانَهُ, یہ آ گیا دوسری مرتبہ کا دعا, یعنی کہ اندر باقاعدہ محفل کے اندر سب کو حاضر کیا گیا اور ترجمان کو بلایا گیا. دونوں طریقے سے لفظ پڑھا جاتا ہے, ترجمان, ترجمان. معلوم ہوتا ہے کہ ہرقل کو عربی زبان آتی نہیں تھی, ابو سفیان کو ہرقل کی زبان نہیں آتی تھی، اسی لیے بیچ میں ٹرانسلیٹر کی ضرورت پڑی کہ بھائی بلاؤ ترجمان صاحب کو بھی، اور ترجمان کو بلا کر کے آپس کی بات چیت کا، وہ ان کی بات ان کو سمجھاوے، ان کی بات ان کو سمجھاوے، اور پورا دربار لگایا گیا. فقال، ہرقل نے پہلا سوال کیا گیا، ایوکم اقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم انه نبي، بتاؤ یہ 30-20 آدمی کا جو تجارتی قافلہ آیا ہے نا، اس میں سے کون ہے جو اس شخص سے قریبی نسب رکھتا ہے جس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے؟ یعنی تم سب مکہ کے رہنے والے ہو، تو ایک بستی میں رہتے ہو، تو تمہارا اس مدعی نبوت سے رشتہ اور تعلق ہوگا، تو یہ 30-20 افراد میں کون ایسا شخص ہے جو ان سے سب سے زیادہ نزدیکی رشتہ رکھتا ہو؟ اب ظاہر بات ہے کہ سب سے زیادہ قریبی رشتہ ابو سفیان ہی کو تھا. قال ابو سفیان فقلت انا اقربهم نسبا، ابو سفیان نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں ہی ان سے سب سے زیادہ قریب نسبی رشتے والا ہوں. بھلے مکہ میں دشمن ہوئے لیکن پردیس میں بات ہو رہی ہے، اس لیے وہاں رشتے داری بھی بتانی پڑے گی، جان پہچان بھی بتانی پڑے گی، سب کچھ بتانا پڑے گا. تو کہا میں اس مدعی نبوت کے ساتھ سب سے زیادہ نسب میں قریب ہوں. اب دیکھو ہرقل کی ہوشیاری اور چالاکی کیا، کہنے لگا اس کو میرے قریب کرو، یعنی ابو سفیان کو میرے قریب لاؤ، میں قریب کر کے اس کو سوال کرتا ہوں. وقرب اصحابہ، اور اس کے ساتھیوں کو اس کے قریب کر. فجعلوہم عند ظہرہ، تمام ساتھیوں کو پٹ کی طرف بٹھا دیا. دیکھو ہرقل کی ہوشیاری، سمجھو ہرقل بادشاہ یہاں بیٹھا اپنے تخت کے اوپر، تو ابو سفیان کو یہاں سامنے بٹھایا، اور باقی قافلے کے ساتھی کو ابو سفیان کی پیٹھ کے پیچھے بٹھایا. کیوں ایسی ترتیب اپنائی؟ وہ ابھی آگے کہہ رہا ہے. ہرقل نے یوں کہا ساتھیوں کو، دیکھو میں یہ تمہارے لیڈر ہیں نا ابو سفیان، ان کو ابھی کچھ سوالات کروں گا، یہ کہیں بھی جھوٹ بولے نا تم پیچھے سے مجھے بتا دینا کہ یہ ٹھوکا اس نے، اسی لیے کہ تم سامنے بیٹھو گے اس کی نظر کے، اور یہ تمہارا سردار آدمی ہے، تو تم اس سردار کی سرداری کے لحاظ میں اس کی تکذیب اور تردید نہیں کر سکو گے، اسی لیے سب تم پیچھے بیٹھو، تاکہ اس کو یہ نہیں ہوئے کہ کس نے مجھے جھٹلایا تھا، بعد میں وہ بدلہ اور انتقام بھی نہ لے سکے. اس لیے ہرقل نے دربار میں یہ ترتیب اپنائی، خود بیٹھا، اس کے کمانڈر لوگ بیٹھے، وزرا بیٹھے، سامنے ابو سفیان کو بٹھایا اور پیچھے باقی قافلے کے ساتھی کو بٹھایا. اب ظاہر ہے کہ پیچھے کوئی سوال کے جواب میں اس نے جھوٹ بولا اور پیچھے سے کسی نے اشارہ کر دیا، تو ابو سفیان کو کیا پتا چلے گا کس نے اشارہ کیا اور کون جو ہے میرے خلاف بولا. اس لیے اس نے یہ بہترین ترتیب اپنائی تاکہ ابو سفیان جھوٹ نہ بول سکے اور بات کے اندر بناوٹ نہ کر سکے. یہ ہرقل کی کمال ذہانت اور کمال ہوشیاری. ثم قال لترجمانہ، پھر ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا، قل لهم، ابو سفیان کے ساتھیوں کو بولو، انی سائل ھذا عن ھذا الرجل، میں اس سے یعنی ابو سفیان سے اس آدمی کے بارے میں سوالات کرنا چاہتا ہوں. حضر رجل یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے یعنی ابو سفیان سے اس آدمی کے بارے میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ سوال کرنے والا ہوں. فَإِن كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ، اگر وہ جھوٹ بولے تو تم اس کے جھوٹ کو ظاہر کر دینا، اگر یہ جھوٹ بولے تو تم اس کے جھوٹ کو ظاہر کر دینا. پیچھے سے بولیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا، اشارہ کر دیں گے، چٹھی لکھ کے بھیج دیں گے تو پتہ چلے گا نہیں. اس لیے میں سوال کروں جھوٹ جواب دے تو تم فوراً جو ہے مجھے بتلا دینا कि इसने ये बात झूठ बोली। देखो कितनी अच्छी तरतीब अपनाई अबू सुफियान, हिरकल बादशाह ने सही सही बात मालूम करने के वास्ते।